ہماری زندگی بھی اس بات کا تجربہ کر رہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانیاں دنیا میں مصائب کا سبب ہے اور نیک اعمال دنیا میں فلاح کا ذریعہ ہیں. پھر خاص خاص گناہوں پر خاص خاص مصائب بھی بتا دیے. ایک تو عمومی بات بتائی کہ گناہوں سے مصائب آتے ہیں, پھر یہ بھی بتایا کہ یہ گناہ آؤ کرو گے تو یہ مصیبت آئے گی, یہ گناہ کرو گے تو یہ پریشانی آئے گی, یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی تو یہ عذاب آئے گا. یہ بھی بتایا, یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. مخصوص طاعت پر مخصوص انعامات کا اس کا بھی ارشاد فرمایا. ہم لوگ حوادث کی شکایات کا تو شور مچاتے ہیں اور انعامات کی ہر وقت امید لگائے بیٹھے ہیں, لیکن جن امور پر یہ چیزیں آتی ہیں ان سے یکسر غافل ہیں, بلکہ ان کا مقابلہ کریں اور جان بوجھ کے ان کو چھوڑیں گے. کوئی تنبیہ کرے تو اس کو جان کو آ جائیں گے. ہماری مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جو اسہال کا مریض ہو, پیچھے سے آ رہی ہو اور دو گھنٹے بعد ایک تولہ سمکونیا, یہ خاص قسم کی جڑی بوٹی ہے جس سے پیٹ اور جاری ہو جاتا ہے. پیٹ پہلے جاری ہے, پھر کھا بھی ایسی چیز رہا ہے جس سے پیٹ اور جاری ہو رہا ہے, پھر کہہ رہا ہے پیٹ بہت خراب چل رہا ہے. تو کیا ہوگا, ہم شور بھی کرتے ہیں, حالات بہت خراب ہیں, حالات بہت خراب ہیں, اور حرکتیں بھی وہی کرتے ہیں جس سے حالات اور خراب ہو. تو ہماری مثال بھی اسی کی طرح. حیرت ہے کہ ایک معمولی طبیب کسی چیز کے متعلق کہہ دے کہ یہ نقصان کرتی ہے, ایک کافر ڈاکٹر اعلان کر دے کہ آج کل امرود کھانے سے ہیضہ ہو جائے گا, تو اچھے اچھے لوگ, باہمت لوگ کھانا نہیں کھائیں گے کبھی بھی. اور اگر کوئی کہہ دے کہ فلاں گلی میں بڑا سانپ ہے, تو اچھے اچھے بہادروں کی ضرورت نہ ہو کہ اس گلی میں چلے جائیں. ایک جاہل بیوقوف کہہ دے کہ اس سڑک پر ایک شیر بیٹھا ہے, اس طرف راستہ چلنے کو ہمت کسی کو نہ ہو, بڑی بہادری یہ ہوگا کہ دو چار ساتھیوں کے ساتھ دو تین بندوقیں لے کر ادھر کا رخ کیا جائے. لیکن اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ شفیق اور حکیم مربی جس کو ہر وقت امت کے فلاح و بہبود کی فکر ہے, اس امت کو نفع دینے والی چیزوں کا حکم کرے اور نقصان چیزوں سے روکے, لیکن امت اپنی نیاز مندی اور جا نثاری کے لمبے چوڑے دعووں کے باوجود بھی اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات کی پرواہ نہ ہو, کتنا بڑا ظلم ہے یہ. طبیب کی بات کا لحاظ ہے, حکیم کی ڈاکٹر کی بات کا لحاظ ہے, چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو اتنی بھی اہمیت نہیں دیتا. اور لمبے چوڑے دعوے کتنے ہیں, محبت کے, عشق کے, اور عمل کوئی نہیں.
آج گورنمنٹ کی طرف سے ایک اعلان جاری ہو جائے کہ فلاں نو کی تقریر جرم ہے, 10 سال کی قید ہوگی. اچھے اچھے بہادر, کامیاب لیڈر اور ایڈیٹر سوچ سوچ کر مضمون لکھیں گے اور تقریر میں بچا بچا کر الفاظ لائیں گے, لیکن ساری دنیا کا مالک, بادشاہوں کا بادشاہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری حکومتیں اور سارے بادشاہ ہیں, سختی سے ایک حکم فرماتا ہے. قرآن پاک میں سود کے لینے والے کو اپنی طرف سے اعلان جنگ کرتا ہے, اور حدیث قدسی میں اللہ والوں کی مخالفت اور دشمنی کو اپنے ساتھ جنگ بتاتا ہے.
دو جگہوں پر اللہ نے جنگ کی بات کی ہے, دو گناہ ایسے, ایک سود اور ایک اللہ کے نیک بندے کو ستانا. ان دو جگہوں پر اللہ کے رسول نے بتایا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اللہ سے اعلان جنگ ہے. ہاں اب بتائیے, ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے ارشادات کا کتنا لحاظ ہے اور کتنا ڈر لگتا ہے.
سودی معاملات کرنے والوں پر لعنت کرتا ہے, شراب کے بارے میں 10 آدمیوں کو اپنی لعنت کا مستحق قرار دیتا ہے. کتنے آدمی ہیں جن کے دل پر کچھ بھی چوٹ اس چیز کی لگتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور ہم پر کیا کیا مصائب ان امور کے بدلے میں آنے والے ہیں. ہر شخص خود ہی غور کر لے, کسی دوسری کے بتانے کی چیز نہیں. اور اگر ان چیزوں کو چھوڑنے کے بجائے ان میں ترقیات ہیں تو اللہ سے لڑنے کے لیے, اس کی اور اس کے رسول کی لعنت برداشت کرنے کے لیے.
آج ایک بڑی جو گمراہی ہے نا بیٹے, بڑی گمراہی ہے کہ ہم نے اپنے حالات کو اپنے اعمال کے ساتھ جو تعلق تھا اس تعلق کو ختم کر دیا. ہم سمجھتے ہیں اعمال الگ چیز ہے, حالات الگ چیز ہے. میرے اعمال کا حالات سے بھی تعلق نہیں ہے. یہ کافر کی سوچ ہے, وہ سارے حالات کو مادی چیزوں سے جوڑتا ہے. یہ علم کافر کے پاس نہیں ہے, یہ خاص مسلمانوں کا علم تھا جو ان کے پیغمبر نے ان کو دیا تھا کہ حالات کا تعلق آدمی کے اعمال سے ہے. یہ کافر کو تو سمجھ میں آتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ان کے پاس یہ علم ہے ہی نہیں. یہ علم خاص مسلمانوں کا تھا کہ حالات کا تعلق آدمی کے اعمال سے ہے, لیکن آج مسلمان بھی اس علم کو بھول گئے. یہ بڑی گمراہی آئی ہے دنیا میں. یہ جو آج مسلمان گناہوں پہ جری ہو گیا نا اس جہالت کی وجہ سے, یہ جو آج گناہوں پہ جری ہے اس گناہ کی وجہ سے, اس جہالت کی وجہ سے. زہر الفساد فی البر والبحر, یہ جو تم پہ دیکھتے نا یہ فساد ہر جگہ, یہ جو حالات آئے ہوئی ہیں, بما کسبت ایدی الناس, ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. تو قرآن حالات کو لوگوں کے اعمال سے جوڑتا ہے. یہ مسلمانوں کا علم تھا جو صرف مسلمانوں کے پاس تھا. کافر تو تمام حالات کو مادی اسباب سے جوڑتے ہیں. اسے کوئی کہہ دے کہ صدقے سے رزق بڑھتا ہے, مذاق اڑائے گا, کیا کہہ رہا ہو یار, رزق بڑھتا ہے, فیکٹری لگاؤ, کارخانہ لگاؤ, دکان بناؤ, ڈگری حاصل کرو, اچھی جگہ ملازمت کرو, رزق بڑھے گا. لیکن مسلمانوں کے پاس ایک علم تھا, ویور بس صدقات, صدقے سے مال بڑھتا ہے, کہ تمہارے عمل کا تعلق حالات سے. اب یہ علم مسلمانوں کا تھا, لیکن جو کہ دنیا میں اس وقت کفر کا غلبہ ہے, تعلیم ان کی ہے, نظام ان کا ہے, ذرائع ابلاغ ان کے پاس ہیں, تو اس کے اثرات آج مسلمانوں پر بھی ہیں. یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حالات کا تعلق حالات سے, اسباب سے ہے, اعمال سے نہیں ہے. کوئی مانتا ہی نہیں. اگر آپ کے نبی کہہ دیں کہ کوئی آدمی فجر چھوڑتا ہے تو دفتر میں جاتا ہے تو منحوس نحوست لے کے جاتا ہے, یہ کون مانتا ہے؟ وہ تو بولے گا میں اچھی شیف کر کے چلا جاؤں, اچھی پینٹ پہن کے جاؤں, ٹائی بھی لگا لوں, شیمپو بھی اچھا کر لوں, کون سی نحوست بھائی, دفتر میں جاؤں گا خوشبو آ رہی ہوگی. لیکن نبی کیا کہہ رہا ہے کہ تمہاری اس گناہ کی نحوست ہوگی تمہارے کاروبار میں. اب یہ بات کافر کو تو نہیں سمجھ میں آتی, اس کو تو نہیں سمجھ میں آئے گی. لیکن آج چونکہ نظام پورا کافروں کے ہاتھ میں ہے, اس کے اثرات ہر جگہ پر, کفار غالب ہے دنیا میں نا, حکومت کر رہا ہے, تو مسلمانوں کے بچوں کے ذہنوں سے بھی یہ بات نکل گئی, ختم ہو چکی. یہ ایک المیہ ہے.
ایک اشکال اس جگہ,
ہم یہ تو سمجھتے ہیں مرچیں کھائیں گے کڑوی ہوں گی, نمک کھائیں گے نمکین بنا ہوگا, میٹھا کھائیں گے چینی کھائیں گے میٹھا ہوگا, ہاتھ میں انگارا رکھیں گے گرم ہو جائے گا, برف کا ٹکڑا رکھیں گے ٹھنڈک ہو جائے گی. یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ان چیزوں میں یہ تاثیر ہے. یہ نہیں مانتے کہ گناہ کر یہ ریئیکشن ہوگا, نیکی کی یہ تاثیر ہوگی, یہ ہم نہیں مانتے. حالانکہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ تو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, میرا تجربہ ہے, میرے تجربے اور مشاہدے سے بھی پکی بات وہ جو اللہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ جس گھر میں گناہ ہوں گے نا, ہمارے نبی نے بتایا, ہمارے اللہ نے بتایا, جس گھر میں گناہ ہوں گے قسم خدا کی اس گھر میں محبتیں نہیں ہوں گی. اب دیکھ لو کوئی گھر مجھے بتا دو, جھونپڑی یا کوٹھی, کہ ان کے دلوں میں خلوص ہو, محبت ہو, پیار ہو. فاغرینا بینہم العداوتا, قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے اس گناہ کی ریئیکشن آئے گا تمہارے حالات پر, تمہارے حالات پہ آئے گا. آ رہا ہے, غریب کی جھونپڑی میں آ رہا ہے, امیر کی کوٹھی میں بھی آ رہا ہے, کچے محلوں میں بھی آ رہا ہے, سوسائٹیوں میں بھی آ رہا ہے. ٹھیک, تو حالات کا تعلق اعمال سے ہے. یہ ایک علم ہے, اس علم پہ یقین آ جائے, اس علم پہ یقین آ جائے. جیسے ہمیں یقین ہے نا کہ زہر سے آدمی مر جاتا ہے, یقین ہے نا, ایسے اگر ہمیں اس پہ یقین آ جائے کہ گناہ سے آدمی مارا جائے گا, گناہ سے آدمی مارا جائے گا, بتائیے بچے گا نہیں بچے گا, جان لڑا دے گا گناہ سے بچنے کی. لیکن چونکہ زہر پہ یقین ہے کہ زہر کھانے سے یہ حالات پیدا ہوں گے, گناہ کرنے سے یہ حالات پیدا ہوں گے, اس پہ یقین نہیں ہے. یہ علم گم ہو گیا, اس علم پہ یقین ختم ہو گیا. اور یہ مسلمانوں کا خاص علم تھا. اب ڈاکٹر کہہ دے میاں روزانہ ایکسرسائز کرو گے صحت اچھی ہو جائے گی, ہمارے نبی فرماتے تہجد پڑھا کرو, تہجد میں صحت ملے گی. ابھی کوئی مادیت پہ زندگی گزارنے والوں کو کہاں سمجھ میں آئے گی کہ نیکی تہجد کے عمل کا تعلق تمہاری صحت میں بھی پڑے گا. دوائی سے صحت پڑتا ہے, غذا سے صحت پہ اثر پڑتا ہے, ایکسرسائز سے صحت پہ پڑتا ہے, صبح صبح واکنگ کرنے سے صحت پہ اثر پڑتا ہے, تہجد سے کیا پڑتا ہے؟ تو تہجد اور صحت کا کیا تعلق ہے؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا. یہ علم مسلمانوں کا ہے. یہ مسلمانوں کا علم. سونے کی دکان کے اوپر تالا لگا دیا, باہر گیٹ لگا دیا, دو گارڈ بٹھا دیے, یہ ہمارا مشاہدہ ہے. سونا والا سونا اندر سے محفوظ ہو گیا. نبی کہہ رہا ہے حسنوا اموالکم بالزکاۃ, زکات دو گے, اس زکات کے عمل سے تمہارے مال پہ حالات آئیں گے. کیا؟ تمہارے مال محفوظ ہو جائیں گے. ہم تو سمجھتے ہیں گارڈ سے مال محفوظ ہوتا ہے, تالے سے محفوظ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, چار پانچ اچھے گارڈ رکھنے سے مال محفوظ ہوتا ہے. یہ کیا کہ زکات کے عمل سے مال محفوظ ہو جائے گا؟ یہ علم مسلمانوں کا تھا, لیکن یہ علم آج دنیا میں گم ہو گیا. اس علم پر یقین ختم ہو گیا. یہ مسلمانوں کا علم تھا, یہ کافروں کے پاس نہیں ہے. میڈیکل کا علم, انجینئر کا علم, دنیا کے سارے علم کافروں کے پاس بھی, مسلمانوں کے پاس بھی, لیکن یہ علم مسلمانوں کی خصوصیت تھی کہ تمہارے حالات کا تمہارے اعمال سے تعلق ہے. یہ علم مسلمانوں کا.
ایک اشکال اس جگہ عوام کو پیش آتا ہے, بلکہ بعض خواص بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, وہ یہ کہ یہ حسنات اور سیئات یعنی خوبیاں اور برائیاں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے, جیسا کہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند اور نقصان دہ ہیں, ایسے ہی کافروں کے لیے بھی ہیں, اور ہونا چاہیے کہ نقصان دہ چیز بہرحال نقصان دہ ہے. پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ کفار باوجود ان بدعمالیوں میں مبتلا ہونے کے خوشحال ہیں, دنیا میں فلاح یافتہ ہیں, ترقی یافتہ ہیں, مسلمان بدحال ہیں, خستہ حال ہیں؟
یہ ذہن میں آتا ہے نا, یار ہم شراب پیئیں تو ہماری پٹائی ہو, وہ تو پیتے ہیں, وہ ترقی کر رہے ہیں, ہمارے ہاں زنا ہو تو ہم خراب ہو جائیں گے, وہ تو زنا تو کر رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں. آتا نہیں آتا؟ آتا نا. تو سمجھنے کی بات ہے, بعض ترقی ایسی ہوتی ہے جو نظر میں ترقی ہوتی ہے, حقیقت میں ترقی نہیں ہوتی. میرا پیٹ نکلا ہے, ترقی ہوئی نہیں ہوئی؟ کیا خیال ہے؟ اچھی ہے, ترقی تو ہو گئی, کوئی بچہ پیدا ہو اس کے دو سر ہو ترقی اچھی ہے، کوئی بچہ پیدا ہو چھ انگلیاں ہوں ترقی تو ہو گئی نا. اس وقت کفار کی ترقی ایسی ہے، چیزوں نے بہت ترقی کر لی، لیکن میں نے کل بھی بتایا تھا جتنی خودکشیاں وہاں ہیں یا نہیں، جتنی طلاقیں وہاں ہیں یا نہیں، جتنی ڈپریشن وہاں ہیں یا نہیں، جتنے بوڑھے گھروں سے نکال کر اولڈ ایج میں وہاں پڑے ہیں یا نہیں، جتنی زندگی کوالٹی وہاں گر گئی ہے یہاں اتنی نہیں گری. لیکن بعض لوگ چونکہ آنکھیں ان کی کمزور ہوتی ہیں نا، وہ سمجھتے ترقی ہو رہی ہے، لیکن وہ ترقی ایسی ہوتی جیسے میں نے آپ کو بتائی پیٹ نکلا ہے. بڑے کو تھا گن گا رہا ہوں کیا ترقی کی یار، کیا ترقی کی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ترقی ایسی ہے، تو اگر وہ بھی گناہ کریں گے اس کا ریئیکشن ہوگا، سکون نہیں ہوگا وہاں پر.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ سے یہی اشکال عرض کیا تھا کہ اللہ تیرا ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص گناہ اور معصیت کے ساتھ کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ جس چیز کی امید رکھتا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس کے قریب ہو جاتا ہے.
گناہوں کے ذریعے اگر کسی کو حاصل کرنا چاہو گے تو وہ اور دور ہو جائے گی. سب نظریں دوڑائیں، ابھی سوچیں، گناہوں کے ذریعے کسی کو حاصل کرنے چاہو گے وہ کیا ہو جائے گی؟ اور دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا.
اس لیے مسلمانوں کا گناہوں کے ساتھ ترقی اور فلاح کی امید رکھنا اپنے کو اس سے دور کرنا ہے، اور کفار کی حرص کرنا، ان کے قدم پہ قدم چلنا علاوہ بے غیرتی کے ناکامی کا بھی ذریعہ ہے.
جو ایک آدھ کچھ لوگ نا سفر میں تھے، عقل سے پیدل تھے، تو ان کا ایک آدمی درخت کے اوپر چڑھ گیا، تھے فارے کھوپڑی میں، وہ نہیں تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا اوپر آدمی نیچے کیسے آئے، تو چودھری صاحب کے پاس گئے، سکھ چودھری سکھ، اس کے پاس گئے، ہمارا آدمی اوپر گیا سمجھ میں نہیں آ رہا نیچے کیسے اتارے. کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، رسی لے جاؤ وہ کمر میں باندھے گا، کھینچنا نیچے آ جائے گا. انہوں نے ایسے ہی کیا، اوپر سے نیچے تو آ گیا مر گیا، چرپائی پہ اٹھا کے لے گئے چودھری کے پاس، انہوں نے اپنا مارا آدمی مروا دیا. او ہو، میں نے اس ترتیب سے نہ جانے کتنے لوگوں کو کنویں سے نکالا ہے. ہیں اسی طریقے سے نہ جانے کتنے لوگوں کو کنویں سے نکالا ہے. تو سمجھنے کی بات ہے، کافر کی ترقی اور ان کی ترقی کا راستہ، اور مسلمانوں کی ترقی اور مسلمانوں کی ترقی کا راستہ، اور دونوں کو ایک راستے پہ لو گے مسلمان ہلاک ہو جائے گا. مسلمانوں کو اللہ نے اوپر رکھا ہے، کافر کو اللہ نے ذلیل کیا ہے، لیکن دونوں کے لیے ایک تدبیر اختیار کرو گے مسلمان نیچے گر کے تباہ ہو جائے گا. اس کی ترقی اور ہے، ہماری ترقی اور ہے، اس کا راستہ بھی اور ہے، ہمارا راستہ ہی اور ہے، اور ہم ان کے قدم قدم پیچھے چل رہے ہیں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شام تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ کچھ گارا پانی آ گیا، آپ اونٹ پر سے اتر گئے، موزے نکال کر کندھے پر رکھ لیے اور اس میں گھس کر
شام جا رہے تھے اور خلیفۃ المسلمین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ، راستے میں پانی آیا ہے.
موزے نکال کر کندھے پر رکھ لیے اور اس میں گھس کر اونٹ کی نکیل ہاتھ میں پکڑ لی اور وہ ساتھ ساتھ تھا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، آپ نے ایک ایسی بات کی کہ شام والے تو اس کو بڑی ذلت کی.
آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، اس حال میں اگر آپ شام جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تمہارا مسلمانوں کا خلیفہ، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی اسٹیٹس نہیں، کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں، تو عزت نہیں ہوگی آپ کی.
میرا دل نہیں چاہتا کہ اہل شہر آپ کو اس حالت پر دیکھیں. آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا.
یوں ہاتھ مارا، حضرت عبیدہ بن جراح کے، جو شام کے والی تھے. آپ تو پورے اس سے کہ خلیفہ تھے نا، یہ شام کے والی تھے. یوں ہاتھ رکھا ان کے چہرے پہ، دھکا دیا تھوڑا سا. ہاں،
کہ ابو عبیدہ، تمہارے علاوہ کوئی دوسرا شخص ایسی بات کہتا تو میں عبرت انگیز سزا دیتا. ہم لوگ ذلیل تھے، حقیر تھے، اللہ جل شانہ نے اسلام کی بدولت عزت عطا فرمائی.
ہاں، عزت کپڑوں میں نہیں، اسٹیٹس میں نہیں، سواریوں میں نہیں. اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے. ہم گرے پڑے لوگ تھے، کوئی ہم سے حکومت پہ حکومت نہیں کرتا تھا. اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی، ہم نے اس کی قدر کی، آج اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دے دی. اعوذ اللہ علیہ اسلام. میرے عزیزو، انہوں نے اسلام کو عزت دی، اسلام نے انہیں عزت دی، اور ہم نے اپنے گھروں سے اسلام نکالا، زندگیوں سے نکالا، یونیورسٹیوں سے نکالا، کالج سے نکالا، ایمانوں سے نکالا، ملک سے نکالا، رسوا ہو گئے. کہاں ایک دور تھا کہ یہودی، آج سے 1300 سال پہلے یہودی ہمارے پاؤں تلے ہوتے تھے. ہاں، وہ ہمارے غلام ہوتے تھے، اور آج وہ ہمیں غلامی کے لیے بھی قبول کرنے کی تیار نہیں ہے کہ تم ہمارے غلام رہو. فرق کہاں آیا؟ فرق کہاں آیا؟ فرق یہیں آیا، وہ مسلمان تھے اور یہ نام کے مسلمان رہ گئے. یہ فرق آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ واقعی مسلمان تھے، یہ نام کے رہ گئے. بادام ہے، گیری نہیں ہے، نام ہے، اسلام کی روح نہیں ہے. بادام کا چھلکا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے، اندر کچھ نہیں ہے. دیکھنے میں ٹھاٹ باٹ ہے، اندر ایمان کی روح نہیں ہے، بزدل ہے، بکتا ہے مارکیٹ میں، کوئی بھی اسے خرید لے، منڈی میں بیٹھا ہے، کوئی قیمت لگا لے میری، بک جاؤں گا. یہ فرق ہے.
بس اب جس چیز سے اللہ نے عزت دی، اس کے سوا کسی چیز کے ساتھ عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ جل شانہ ہم کو ذلیل کر دیں گے.
حضرت عمر فرمانے لگے، وَمَن يَبْحَثُ دُونَهُ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو اسلام کے سوا کسی اور چیز میں عزت تلاش کرے گا، اللہ اسے رسوا کر دے گا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ لوگوں میں عزت تلاش کرتا ہے، اس کی تعریف کرنے والے اس کی برائی کرنے والے بن جاتے ہیں.
کیسی بات کی؟ حالات کا عمل سے تعلق ہے. جو گناہوں سے عزت تلاش کرے گا، اس کی تعریف کرنے والے بھی اس کی برائی کرنے لگ جائیں گے. دیکھتے نہیں آپ دوستوں میں، دوست مل کے گناہ کرتے ہیں اور کیسے ایک دوسرے کے دل میں پیچھے برائیاں کرتے ہیں. دیکھتے نہیں دوستوں میں آپ، جب گناہ کر کے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو آپ کے دوست آپ کی برائیاں کریں گے، کالج میں، یونیورسٹیوں میں. ہاں، برگر آپ کے ساتھ کیا، باتیں آپ کے پیچھے کر رہا ہے. ایسا ہی ہوگا، گناہ کی نحوست یہی ہے. گناہوں سے عزت حاصل کرنا چاہے گا تو عزت کرنے والے بھی، تعریف کرنے والے بھی آپ کی برائیاں کریں گے. ہر دوست دوسرے کی برائی کر رہا ہوتا،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ کہیں سے لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تورات لایا ہوں، اور یہ کہہ کر
آگے تھوڑا سا آگے،
الغرض مسلمانوں کے لیے صلاح فلاح صرف اتباع مذہب، اسوہ رسول اور صرف صالحین کے طریقے میں منحصر ہے، یہی آخرت میں کام آنے والی چیز ہے، یہی دنیا میں ترقیات کا سبب ہے، اس پر عمل کر کے پہلے لوگ ترقی پر پہنچے تھے جن کے
پہلے بھی تو مسلمانوں نے ترقی کی ہے، لیکن وہ ایسی ترقی کی تھی کہ دین کے ایک انچ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، ترقی کی نا دنیا میں، روم قیصر ان کے پاؤں کی گرد بنی، دنیا کے دو سفر طاقتیں، کیا مسلمان نہیں تھے وہ؟ ان کی کیا خوبی تھی؟ یہ خوبی تھی کہ پکے مسلمان تھے، اور آج ہم 56-57 ملک ہیں اور دنیا میں غلامیت کی زندگی گزار رہے ہیں، موم کی طرح جدھر ہمیں موڑ دیا جائے، وہ کچھ نہیں تھے سب کچھ ہو گئے، اور ہم سب کچھ ہیں کچھ نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، پہلی مردم شماری ہوئی تعداد مسلمانوں کی 500، دوسری مردم شماری ہوئی تعداد 700، تیسری مردم شماری ہوئی مسلمانوں کی تعداد 1500، دنیا نے دیکھا جدھر قدم اٹھائے فتح کے جھنڈے گاڑے، اور آج ہم 1.5 ارب سے اوپر ہیں، اور دنیا کے خزانے ہمارے پاس، ہماری بندرگاہیں، ہمارے سمندر، ہمارے دریا، ہمارے پہاڑ، ہماری زراعت، ہماری کھیتیاں، ہماری زرخیز زمینیں، کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، ایمان نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، اور ہمیں پاگل بنایا جا رہا ہے، ہمیں پاگل بھی ذہنی طور پہ بنایا جا رہا ہے کہ دین پہ چلو گے ترقی نہیں کر سکو گے، پتھروں کے دور میں چلے جاؤ گے، انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ دین پہ آ گئے ان کی زنجیریں غلامیت کی ٹوٹ جائیں گی، یہ آزاد ہو جائیں گے، اس لیے کفر کے پاس تو نظام نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس تو نظام ہے، وہ مسلمانوں کے نظام کے سامنے کہاں ٹھہر سکتا ہے، ان کی ساری توانائی اس پہ لگتی ہے کہ مسلمانوں کو بس مسلمان نہ رہنے دو، 1957 میں کی بات ہے، ایک مرتبہ جبل زیتون پہ سارے عیسائی پادری اکٹھے ہوئے آپس میں، ان کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، اور اسلامی دنیا کے اندر جو ان کی خدمات تھی وہ انہوں نے پیش کی کہ ہم جو اسلامی دنیا میں خدمت کر رہے ہیں، تو ہر ایک نے مایوسی کا اظہار کیا کہ اتنا بڑا بجٹ لگتا ہے اسلامی دنیا میں ہمارا، لیکن خاطر خواہ مسلمان عیسائی نہیں بن رہا، مایوسی کا اظہار کیا کہ اتنا بڑا بجٹ لگتا ہے تعلیم کے نام پر، کالج کے نام پر، رفائی نام پر، میڈیکل کے صحت کے نام پر، لیکن خاطر خواہ کوئی مسلمان عیسائی نہیں ہو رہے، تو بہت مایوسی کا اظہار کیا، تو ان کا لارڈ پادری کھڑا ہوا، ان کا جو بڑا پادری تھا وہ کھڑا ہوا، کہا تم سمجھے نہیں اپنا مقصد اسلامی دنیا میں، ہم مسلمانوں کو عیسائی نہیں بنانا چاہتے، ہم مسلمانوں کو مسلمان نہیں رہنے دیتے، اب بتاؤ اس میں کامیاب ہو کے نہیں، تو اس میں کامیاب ہو کے نہیں، ہم نے مسلمانوں کو عیسائی نہیں بنانا، ہم نے مسلمانوں کو مسلمان نہیں رہنے دینا، اس میں تو کامیاب ہو رہا، تو ان کا سارا بجٹ اس پہ لگتا ہے اسلامی دنیا میں کہ مسلمان مسلمان نہ رہے، جب مسلمان مسلمان نہیں رہے گا یہ آپس میں لڑتے مرتے رہیں گے، یہ فرقہ اور یہ فرقہ اور یہ گروہ اور یہ اصلیت، یہ لسانیت، یہ قومیت، لڑتے رہیں گے اور ہم ان پہ حکومت کر لیں گے،
آج اسلام کو مسخ کر دیا جائے، اس کے سارے احکام کو مولویانہ اسلام، راہبانہ مذہب، ملانہ تنگ نظری کہہ دیا جائے، مگر جن اسلاف نے ہزاروں قلعے فتح کیے تھے، لاکھوں کروڑوں آبادیوں کو مسلمان کر کے اسلام کی حکومت وہاں قائم کی تھی، وہ اسی مولویانہ اسلام کے حامل تھے، اور ملانہ
لوگ اتنی ہمت تو نہیں ہوتی کہ اسلام کو براہ راست کہیں برا بلا، بیچ میں نام ڈال مولویوں کا اسلام، ملہ کا اسلام، براہ راست تو ہمت نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو بیچ میں وہ اس کا سہارا لیتے ہیں.
وہاں دین سے ایک انچ ہٹنا بھی ہلاکت شمار کیا جاتا تھا.
وہ اتنے پکے مسلمان تھے کہ ایک انچ بھی وہ دین سے دستبردار ہونے کے تیار نہیں تھے.
اور وہاں زکات ادا نہ کرنے پر قتال کیا جاتا تھا.
حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکات کا انکار کر دیا کہ ہم حضور کے زمانے میں جو زکات دیتے ہم نہیں دیں گے. آپ نے لشکر تیار کیا، فرمایا زکات کا انکار نہیں کرتے ہو قتال ہوگا، جہاد ہوگا، تمہیں وہ دینا پڑے گا جو تم نے حضور کے زمانے میں دیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ زکات نہ دو اور اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کرو، نہیں، پھر جہاد ہو، لڑائی ہوگی.
وہاں شراب کو حلال سمجھ کر پینے پر قتل کیا جاتا تھا.
ہاں، وہ شرابی کو سزا ملتی تھی اگر وہ اس کو حلال سمجھتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، اور اگر حرام سمجھ کے پیتا تھا کوڑے لگتے تھے.
اور حرام سمجھنے کے باوجود پینے پر کوڑے لگائے جاتے تھے. وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے نماز کو ایسا منافق چھوڑ سکتا ہے جس کا نفاق بالکل واضح ہو.
پھر اس سوسائٹی میں کوئی آدمی بے نمازی ہو تصور نہیں تھا.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کے لیے جہاد کے لیے جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر بھیجا تو ان کو وصیت فرمائی کہ یہ پانچ چیزیں ہیں، کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. جو شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے اس سے قتال کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عتبہ بن غزوان کو فارس کی ایک لڑائی پر امیر لشکر بنا کر بھیجا تو وصیت فرمائی جتنا ممکن ہو تقوی کا اہتمام رکھنا، فیصلے میں انصاف کا اہتمام کرنا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا.
یہ مسلمانوں کے خلیفہ اور عسکری ذمہ داریوں کے ذمہ دار کو وصیت کر رہے ہیں، نماز نہیں چھوڑنا، اللہ کی یاد کر لو. یہ مسلمان تھے.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں رومیوں کے سپاہ سالار نے ایک عربی شخص کو جاسوس بنا کر مسلمانوں کے حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا اور اس سے کہا کہ ایک شب و روز ان کے لشکر میں رہے. اور
رومی بادشاہ، اس کا ایک جاسوس آیا دیکھنے کے لیے، عربی جانتا تھا جاسوس، دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کے لشکر کا ماحول کیا ہے، کیا کر رہے ہو. ایک دن وہ پورا رہا مسلمانوں کے لشکر میں جاسوس بن کے.
وہ چونکہ عربی تھا اس لیے ان میں بے تکلف رہا اور واپس جا کر ان سے جو حالات بیان کی وہ یہ ہے، باللیل رہبان و بالنہار فرسان.
ہاں، رات کو وہ عبادت گزار ہیں اور دن میں گھوڑے پہ سوار ہیں.
ولو سرق ابن ملکہم قطعوہ ولو زنا رجم لإقامۃ الحق. یہ لوگ رات میں راہب ہیں، دن میں شہ سوار، اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا بھی چوری کر لے تو حق کی حمایت میں اس کا ہاتھ کاٹ دیں، اگر زنا کرے تو اس کو سنسار بھی کر دیں.
کوئی بھی ان میں سے کرے، بادشاہ کا بیٹا بھی چوری کرے گا اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، بڑے سے بڑے آدمی کے شراب بچہ شریر پیے گا سزا ملے گی. تو یہ جا کے اس نے بتائی جاسوسی کر کے کہ یہ ان کے حالات ہیں.
یہ جو کچھ اس جاسوس نے کہا بالکل صحیح کہا. حدیث کی کتابوں میں بکثرت یہ قصہ وارد ہے کہ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی، وہ اونچے طبقے کی شمار ہوتی تھی. لوگوں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی طرح سفارش کی جائے، مگر کسی کی جرات اور ہمت نہ ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنا زید رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے لیے تجویز کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے. انہوں نے سفارش فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا جس میں ارشاد فرمایا کہ پہلی امت کے لوگ اسی بات سے ہلاک ہوئے ہیں کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کر لیتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور کوئی معمولی درجے کا آدمی کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے. خدا کی قسم
جب دین صحیح آئے گا تو پھر مجرم سب برابر ہوں گے, سزا سب کے لیے ایک جیسی ہوگی. آج جتنے مسائل ہیں چونکہ دین نہیں, حضور فرمایا خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کو بھی ہاتھ کاٹتا. ٹھیک ہے نا, یہ دین ہے جو عدل ہے, انصاف ہے, برابری ہے, مساوات ہے.
چنانچہ اس رومی سپاہ سالار نے اس جاسوس کی بات سن کر کہا, اگر تو نے مجھ سے ان کا حال سچ بیان کیا ہے تو زمین میں دفن ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ زمین کے اوپر ان سے مقابلہ کیا جائے.
ہاں, جب اس نے جاسوس نے یہ حالات سنائے تو اس رومی لشکر میں اتنا خوف بیٹھ گیا کہ بہتر ہے کہ ہم زمین کے اندر چلے جائیں, اس لیے کہ زمین کے اوپر رہ کر ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا, اور ادھر بھی شرابی ادھر بھی شرابی, ادھر بھی زانی ادھر بھی زانی, تو پھر کون جیتے گا؟ جس کے پاس اسلحہ ہو زیادہ ہوگا. ادھر ایمان ہوتا ادھر کفر ہوتا, پھر جیت کس کی ہوتی؟ ایمان کی ہوتی. ٹھیک ہے نا, جب ادھر بھی بدکار ہیں ادھر بھی بدکار ہیں, ادھر بھی خائن ہیں ادھر بھی خائن ہیں, اب مقابلہ کس کا ہوگا؟ اب جس کے پاس مادیت زیادہ ہوگی اس کی جیت ہوگی.
مسلمانوں کے ہاں ایک رومی قید تھا جو اتفاق سے موقع پا کر چھوٹ کر بھاگ گیا. ہرقل نے اس سے مسلمانوں کے حالات دریافت کیے. اس نے بھی اس قسم کے حالات بیان کیے کہ لوگ رات کو راہب ہیں دن کو سوار, اور جو کافر ان کی رعایت میں ہیں بغیر قیمت کوئی چیز ان سے نہیں لیتے, ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں سلام کرتے ہیں.
اقلیت بھی رہتی ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کارگزاری سنا رہا ہے. جو یہاں سے قیدی بھاگ نکلا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں جو اقلیت غیر مسلم بھی رہتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے حقوق بھی محفوظ ہیں, اس کو بھی تحفظ حاصل ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے بھی بغیر پیسوں کے چیز نہیں لیتے.
ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. ہرقل نے کہا کہ اگر یہ حالات سچے ہیں تو وہ اس جگہ کے مالک بن کر رہیں گے.
بادشاہ تھا, جب اس نے مسلمانوں کے حالات سنے تو کہا وہ یہاں بھی آگے فاتح بنیں گے, یہاں بھی آگے فاتح بنیں گے.
انطاکیہ کی لڑائی میں یزید بن ابی سفیان نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لڑائی کے حالات کے متعلق لکھا, جس کا شروع یہ تھا. حمد و صلات کے بعد عرض ہے کہ ہرقل لوم کے بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہم لوگ اس کی طرف چل دیے تو حق تعالی شانوں نے اس کے دل میں کچھ ایسا روب ڈالا کہ وہ مقابلے سے ہٹ گیا اور انطاکیہ پہنچ گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ تمہارا خط آیا جس سے ہرقل کے مرعوب ہونے کا حال معلوم ہوا. بے شک حق تعالی شانوں نے اس وقت بھی جبکہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے دشمنوں کو مرعوب کرنے کے ساتھ مدد فرمائی ہے اور اپنے فرشتوں سے مدد کی ہے, اور یہی وہ دین ہے جس کی طرف لوگوں کو ہم بلاتے ہیں اور جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ روب کے ساتھ ہماری مدد کرتے ہیں. ہرقل کی فوج بہت زیادہ تھی اور مسلمان اس کے مقابلے میں بہت ہی کم تھے, جس کی اطلاع حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. اس کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا کہ تم مسلمان قلت تعداد کی وجہ سے مغلوب نہیں ہو سکتے,
تم کبھی تھوڑی تعداد کی وجہ سے کفر سے شکست نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے نا, تم اگر شکست کھاؤ گے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے.
البتہ گناہوں میں مبتلا ہونے پر باوجود کثیر تعداد کے بھی مغلوب ہو سکتے ہو, اس لیے اس سے پرہیز کرتے رہنا. یہی چیز تھی جس نے اس وقت مسلمانوں کو نہ صرف آدمیوں ہی پر غالب بنا رکھا تھا بلکہ بحر و بر, شجر و حجر, چرند و پرند سبھی چیزوں پر ان کو فتح حاصل تھی.
نہ یہ کہ کفار پہ غالب تھے ایمان والے, بلکہ پرندے درندے جنگل کے ان پر وہ بھی ان کا حکم مانتے تھے. اور آج کیا حال ہے؟ اولاد بھی بات نہیں مانتی. آج تو اولاد بھی بات نہیں مانتی. ایسی گناہوں کی نحوست ہے.
افریقہ کے جنگل میں مسلمانوں کو چھاؤنی ڈالنے کی ضرورت پیش آئی. ایسے جنگل میں جہاں ہر قسم کے درندے اور موذی جانور بکثرت تھے، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر چند صحابہ کو ساتھ لے کر ایک جگہ پہنچے اور اعلان کیا، اے زمین کے اندر رہنے والے جانوروں اور درندوں، ہم صحابہ کی جماعت اس جگہ رہنے کا ارادہ کر رہی ہے، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ.
آواز لگائی، ہم یہاں آئے، ہماری ضرورت ہے، ہم نے یہاں ٹھہرنا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ. ٹھیک ہے، جنگل کے درندے نکل رہے. ایمان بڑی طاقت ہے لیکن ہے نہیں، اس لیے ہم نے اس کی طاقت دیکھی نہیں. ہے نہیں اس لیے اس کی طاقت دیکھی نہیں، ورنہ اسلامی تاریخ میں ایمان نے بڑی طاقت دکھائی ہے. ایمان نے بڑی طاقت دکھائی ہے نہیں نا. دریائے نیل تھا، پانی خشک ہو گیا، حضرت عمر نے خط لکھا اس کو، دریائے نیل سے، کہا صحابی کو اس میں پھینک دو. اس میں لکھا ہوا تھا، اللہ کے حکم سے چلتے تو چل پڑو، اگر نہیں تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. اس خط میں اتنی طاقت تھی اس لیے کہ اس خط کے پیچھے ایمان تھا. دریا چلا اور آج تک چل رہا. زلزلہ آیا، حضرت عمر کے ہاتھ میں کوڑا تھا، زور سے زمین مارا، کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ زلزلہ رک گیا. کیوں؟ اس کے پیچھے ایمان تھا نا. تو تاریخ اسلام میں ایمان نے بڑی طاقت دکھائی ہے لیکن ہم نے دیکھا نہیں نا ایمان، ہم نے ایمان نہیں دیکھا. ایمان کی اپنی طاقت تھی.
یہ اعلان تھا یا کوئی بجلی تھی؟
ہمارا ایمان کیوں نہیں ہے؟ گجرات کو میں نے عرض کیا تھا نا، بیج ہے ایمان کا، غذا ہی نہیں دی. غذا دی، کچھ نمازیں پڑھ لی، کچھ جمعہ پڑھ لیا، کبھی عید پڑھ لی، کچھ نیکیاں کر لی، لیکن اس بیج کو زہریلا کیڑا کھا رہا ہے. ہم نے ایمان کے بیج کچھ غذا تو دی لیکن گناہ کا کیڑا اندر سے کھائی جا رہا، کھوکھلا ہے، کھوکھلا، جان ہی نہیں ایمان میں، جان نہیں.
یہ اعلان تھا یا کوئی بجلی تھی جو ان درندوں اور موسی جانوروں میں سرعت سے دوڑ گئی.
آگے اور آگے سے آگے تھوڑا سا. ساتھ والوں کو اٹھاتے رہو بھیا، سکینہ ہے، سکینہ، نیند نہیں آ رہی، سکینہ ہے، اٹھاتے رہو.
اسلامی تاریخ اٹھاؤ اور ایک ایک مارکے کو غور اور عبرت کی نگاہ سے دیکھو. لشکروں کو روانگی کے وقت کیا کیا نصیحتیں ہوتی تھیں اور وہ حضرات اس کی کیسی پابندی کرتے تھے. عراق کی لڑائی میں جس کا مختصر حال میں حکایت صحابہ میں لکھ چکا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر لشکر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی. اس کا ترجمہ ہے، اس پر غرور نہ کرنا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تمہیں کہا جاتا ہے. اللہ جل شانہ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے بلکہ برائی کو بھلائی سے مٹاتے ہیں. اللہ کے درمیان اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس سے صرف بندگی کا معاملہ ہے. اس کے یہاں شریف رذیل سب برابر ہیں، اس کے انعامات اس کی اطاعت سے حاصل ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نبوت کے بعد سے وصال تک جو تم نے دیکھی ہے، اس کو پیش نظر رکھنا اور اسی کو مضبوط پکڑنا، یہ میری خاص نصیحت ہے. اس کو اگر تم نے نہ مانا تو عمل ضائع ہو جائے گا اور نقصان اٹھاؤ گے. تم ایک بہت سخت اور دشوار کام کے لیے بھیجے جا رہے ہو جس کی ذمہ داریوں سے خلاصی صرف اتباع حق
کا ہے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص دنیا سے محبت رکھے گا آخرت کو نقصان پہنچائے گا، اور جو اپنی آخرت سے محبت رکھے گا وہ اپنی دنیا کا کچھ نقصان ہوگا. پس تم لوگ ایسی چیز کو جو باقی رہنے والی ہے یعنی آخرت کو ترجیح دو ایسی چیز پر جو فنا ہونے والی ہے دنیا پر. حضرات صحابہ نے اس کلیہ کو سمجھ لیا تھا اور مضبوط پکڑ لیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے اور دنیا کے نقصان کو آخرت کے مقابلے میں برداشت کرنے کو تیار ہو جائے، صورتاً دنیا کا نقصان ہوتا ہے، حقیقتاً نہیں ہوتا. جتنا مقدر ہے وہ تو پہنچ کے رہے گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے جس شخص کا ارادہ اور اہتمام آخرت کی طلب ہو اللہ جل شانہ اس کے دل کو غنی فرما دیتے ہیں. جس کی زندگی کا مقصد آخرت ہو اللہ اس کے دل کی بھوک مٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل کے احتیاج کو اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کے فقر کو ختم کر دیتے ہیں. جس کی زندگی کے مقصد کیا بن جائے آخرت، اس کی زندگی کے تمام فیصلے آخرت کو سامنے رکھ کے، تمام فیصلے آخرت کے اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرتا آخرت کو، اس کے دل کو اللہ غنی کر دیں گے. اور ہم سب کس کو دیکھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں؟ دنیا کو. ٹھیک ہے، تو ایسے شخص ہمیشہ فقیر رہتا ہے، دل کا ہمیشہ فقیر رہتا ہے، اور ہمیشہ اس کے دل کے اندر نشکری ہوتی ہے، نشکری، ہمیشہ اس کے دل کے اندر شکوے شکایت رہتے ہیں. اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ جس شخص کا اہتمام اور فکر آخرت ہو اللہ جل شانہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو سمیٹ دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس رسوا ہو کے پہنچتی ہے. اور جس شخص کی نیت صرف دنیا ہی ہو تو فقر اس کی نگاہ میں رہتا ہے اور اس کے کاموں میں بہت انتشار رہتا ہے اور مقدر سے زیادہ ملتا ہی نہیں ہے. لیکن معاملات ہر وقت الجھے رہتے ہیں، چیزیں ہر وقت الجھاؤں میں رہتی ہیں، اور دل ہر وقت فقر میں رہتا ہے. کیوں؟ مقصود دنیا ہے. ماشاءاللہ بھائی، کل انشاءاللہ 27 کی رات ہے، پھر آپ کو پوری رات جاگنا ہوگا انشاءاللہ، تو تھوڑا آرام کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آرام کا مطلب آرام، ٹھیک ہے نا، آرام کر لیں یا اپنی تلاوت میں مشغول ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، بات چیت نہیں. ارے پتہ نہیں میں نے کتنی مرتبہ یہ بات کہی ہوگی، لیکن لگتا ہے اوپر سے گزر جاتی ہے. اس کی تھوڑی سی مشق کر لو نا بیٹے، یعنی اگر ایسا ہو جائے کہ 3 دن رہ گئے، آج دیکھ لیں کہ میں کتنا خاموش رہا ہوں، یہ بھی تو بہت بڑی عبادت ہے، میں کتنا خاموش رہا ہوں، یہ تو ایک بہت بڑا کمال، ہنر ہے، ہنر، اپنے آپ کی زبان کو قابو رکھنا بڑا ہنر ہے. ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے من سمت النجا، جو خاموش رہا کامیاب ہو گیا. من سمت النجا، جو خاموش رہا کامیاب ہو گیا. کبھی آپ نے دیکھا خاموش رہنے سے شرمندگی ہو، بولنے سے شرمندگی ہوتی؟ اور اللہ نے 32 دان دیے ہیں، اور پھر 32 دان کے بعد بھی 2 ہونٹ، 2 گیٹ دے دیے بند کر کے، اور سننے کے لیے 2 کان دیے، بولنے کے لیے 1 زبان دیے، لیکن چپ ہی نہیں ہوتا. اس کی مشق کرو بیٹے، یہ بہت کمال ہے، یہ بہت خوبی ہے، بڑی خوبی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ اللہ کے گھر میں، ٹھیک ہے نا، نیکیوں کرنے کے بعد بڑا کمال کیا ہے، نیکیوں کو بچانا. صرف نیکی کر لینا بڑا کمال نہیں ہے، اس کو بچانا بڑا کمال ہے. ٹھیک ہے، نیند آ رہی ہے، بالکل آرام کر لیں، سو جائیں بے شک. ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تلاوت میں، اذکار میں، نفل میں، دعاؤں میں، ٹھیک ہے نا، مزہ آئے انشاءاللہ. تین چار دن تو باقی ہیں بیٹے، تین چار دن باقی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس دل کے برتن کی ساری سوراخیں کچھ بند کر کے رکھو تاکہ جو نیکیوں کا نور آ رہا ہے نا، یہ دل اس نیکیوں کے نور سے بھر جائے، ٹھیک ہے نا. لیکیج بہت ہے، لیکیج بہت ہے، مسئلہ یہ لیکیج بہت ہے. اس نور سے بھر جائیے، اس کا اہتمام ہو، ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ. جزاکم اللہ. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.